الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. طلاق کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ اسلام نے اس سلسلے میں کیا ہدایتیں عطا فرمائی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ زندگی بھر کا ایک رشتہ ہے اور اس کو زندگی بھر کے لیے برابر باقی رکھنا ہے. بعد میں کبھی ایسے حالات رونما ہوتے ہیں اور کچھ ایسی شکلیں پیش آتی ہیں کہ جن دونوں نے نکاح کے ذریعے سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، مزاجوں اور طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے بعد میں چل کر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں کا اس طرح مل کر کے رہنا طبائع اور مزاج کے اختلاف کی وجہ سے مشکل ہے، ناممکن ہے. تو اس مجبوری میں شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی کہ طلاق والا راستہ اختیار کیا جائے. اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، کوئی فرض اور واجب قرار نہیں دیا. اور یہ بھی اسلام کے محاسن میں سے، خوبیوں میں سے ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو یہ راستہ بھی اسلام کی طرف سے کھلا رکھا گیا. چنانچہ میں اگلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ جن مذاہب کے اندر طلاق کا حکم نہیں تھا، بعد میں وہ لوگ مجبور ہوئے اور اس سلسلے کو انہوں نے اپنی طور پر قانون سازی کر کے جاری کیا، جیسے ہندوؤں میں، عیسائیوں میں. گویا انہوں نے اس بات کی معقولیت کو تسلیم کیا کہ ضرورت کے وقت طلاق بھی دی جا سکتی ہے. تبھی تو انہوں نے قانون میں اس کو گویا حصہ دیا. تو گویا اسلام کا طلاق کے متعلق اجازت دینا, نعوذ باللہ, یہ کوئی نقص, کمی یا عیب نہیں, بلکہ یہ تو اس کے محاسن میں سے ہے. یہ اور بات رہی کہ اسلام کے ماننے والے اپنی ناسمجھی, ناعاقبت اندیشی اور جہالت و نادانی کی وجہ سے اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں اور یہ تہمت اسلام کے سر پر مڑی جائے, تو یہ ان استعمال کرنے والوں کا قصور ہے. اسلام کے احکام میں کوئی کمی نہیں. بات اس پر چلی تھی, اسلام کی طرف سے تو شروع ہی سے ایک ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پاؤ. اسی لیے نکاح سے پہلے مرد کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ بھئی تم دیکھ لو, تاکہ بہت سی مرتبہ عورت کے ناپسند ہونے کی وجہ سے جدائی کی اور طلاق کی جو نوبت آتی ہے وہ نوبت آنے نہ پاؤ. پھر کبھی کوئی بات عورت کی ناپسند ہوتی ہے اور اس ناپسندیدگی کی وجہ سے کوئی آدمی طلاق کا ارادہ کرتا ہے, اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی, لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر, کہ کوئی شوہر مسلمان شوہر اپنی بیوی مسلمان بیوی سے کوئی دل کے اندر عداوت بغض نہ رکھے, اس کی کوئی بات اگر کوئی عادت ناپسند اگر ہے تو دوسری عادت اس کو پسند بھی ہوگی. وہ بھی میں نے بتلا دیا تھا کہ بھائی دنیا کے اندر گویا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کہ وہ تو معصوم ہیں, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں, یا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر عیب ہی عیب ہوں, نقصی اور خامیاں ہی خامیاں ہوں, خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں. اور دنیا کا دستور ہے کہ جب ضرورت پیش آتی ہے دونوں کا موازنہ کیا جاتا ہے, اور آدمی خوبیوں کو سامنے رکھ کر کے خامیوں سے صرف نظر کرتا ہے, چشم پوشی کرتا ہے, درگزر کرتا ہے. آپسی جو معاملات ہوتے ہیں, پارٹنرشپیں ہوتی ہیں, وہاں بھی یہی صورت پیش آتی ہے. یہ بھی ایک پارٹنرشپ ہے زندگی گزارنے کی, نکاح جو ہے ایک معاہدہ ہے. وہاں پر بھی وہ بتلایا گیا کہ بھئی خالی کسی ایک بات کی ناپسندیدگی کی وجہ سے, دو تین باتوں کی ناگواری کی وجہ سے آپ یہ فیصلہ نہ کریں, دوسری خوبیوں کو بھی ذرا سامنے رکھیں. وہ بھی میں بتلا چکا ہوں. اس کے باوجود عورت کی طرف سے اگر نشوز, نافرمانی اور جو ہے گویا مرد کے خلاف کوئی صورت پیش آئے, تو وہاں قرآن نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن فیذوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن, کہ جن کی طرف سے تم کو نشوز اور نافرمانی کا اندیشہ ہے ان کو نصیحت کرو. یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ بھائی سمجھا کر کے, نصیحت کر کے, بہت محبت سے, پیار سے سمجھایا جائے. دنیا کے اندر بہت سے ایسے مسائل اس طریقے سے بھی حل کیے جاتے ہیں اور یہی دستور چلا ہے. اگر آپ کی نصیحت اور سمجھانے کے باوجود اس نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی, تو پھر اس کے بعد کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ تنبیہ کے طور پر اپنا بستر الگ کر لیں. یہ بھی ایک ایسا مؤثر اور گویا کامیاب علاج بتلایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پر مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر ضرورت پیش آوے تو مارنے کی اجازت دی گئی, اگرچہ اس کو بھی شروط اور قیود کے ساتھ कि ये नहीं कि आदमी आँख बंद करके जैसा जी चाहे मारे उसको, बल्कि ऐसी मार हज्जतुल वदा के खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई थी, वज़रिबुहुन्न ज़रबन गैर मुबर्रहीन, ऐसी मार जो सख्त न हो, और सख्त न होने का मतलब है कि जिसका कोई निशान न पड़े, और चेहरे वगैरह ऐसे आज़ा जिनके ऊपर मारने की वजह से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है, आँख में मार दिया, चेहरे पर मार दिया, इस तरह उससे भी शरीयत ने साफ तौर पर मना फरमाया। बल्कि जानवर तक को चेहरे के ऊपर मारने की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी गुलाम को। ये इसके बाद भी अगर मामला ठीक नहीं हुआ और अंदेशा है कि दोनों में ताल्लुकात नाखुशगवार और बिगड़े हुए रहेंगे, तो फिर कुरान ने बतलाया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबसू हकमन मिन अहलिही वहकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़िकिल्लाहु बैनहुम, के अगर तुमको इन मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर जो है आपस में बिगाड़ का अंदेशा है, तो इनके ताल्लुकात को ठीक करने के लिए शौहर के ख़ानदान से एक आदमी समझदार जो मामलात को हल करने की सुलझाने की सलाहियत रखता हो, जाहिर है ऐसे मौके पर ऐसा नहीं मुँह उठाकर किसी को भी रख दिया, बल्कि ऐसे लोगों को ही चुना जाता है जो इस तरह के मामलात को सुलझाने की सूझबूझ रखते हों, तजर्बा रखते हों। वो तो एक आदमी उस और शौहर के ख़ानदान से और एक आदमी औरत के ख़ानदान से, बारी ताला ने वादा फरमाया इन युरीदा इस्लाह युवफ़िकिल्लाहु बैनहुम, अगर ये दोनों जिनको हकम मुकर्रर किया गया है, लवात के तौर पर रखा गया है दोनों तरफ से, अगर दोनों इन मियाँ बीवी के ताल्लुकात को ठीक करने का इरादा रखते हैं, नियतें उनकी दुरुस्त है, तो अल्लाह ताला वादा फरमाते हैं युवफ़िकिल्लाहु बैनहुम, अल्लाह दोनों में जोड़ और मुआफ़क़त कर देंगे। आम तौर पर तय करने के बाद भी जो नहीं होता ना, वहाँ इसलिए नहीं होता कि पहले से ही एक फरीक ये तय करके आता है कि जुदाई करना है, दोनों अगर ये तय करेंगे नहीं हमको तो मिला करके रहना है, तो अल्लाह ताला भी दिलों को मिलाने की सूरतें पैदा कर देते, ये जो कामयाबी नहीं होती उसकी वजह ये बारी ताला का वादा है कुरान से, और उसके बावजूद मामला ठीक नहीं, तो फिर बदरजाए मजबूरी शरीयत मुतहरा ने तलाक की इजाज़त दी, हुक्म नहीं दिया, वाजिब और फर्ज करार नहीं दिया, बल्कि इजाज़त बल्कि किताबों में मसला यहाँ तक लिखा है कि किसी औरत की बीवी बदकार है तो बदकार बीवी को भी तलाक देना वाजिब नहीं है, दुर्रे मुख्तार में मसला है ला यजेबो तत्लीकुल फाजिरा, समझा गए, तो बहरहाल ये अगर नहीं देना चाहता है तो न दे, उसको पाबंद नहीं किया जाएगा तुमको देनी तलाक जा करके उसको जुदाई करना। तो तलाक के सिलसिले में शरीयत ने बाकायदा तंबीह फरमाई, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अनुमा की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब गज़ुल हलाल इंदल्लाह तलाक, अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ों को हलाल करार दिया उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ क्या है, अल्लाह के नज़दीक तलाक है। वह हलाल तो इसलिए करार दिया गया कि ज़रूरत थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बेदरेज उसका इस्तेमाल करें, जब तक कि उसके अलावा और कोई शक्ल बाकी न रह गई हो, चारेकार बाकी न रहा हो, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। चनांचे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, सारी रिवायतें वो हैं जो अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में जिक्र की है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तज़व्वजू वला तुतल्लिकू, निकाह करो लेकिन तलाक़ें न दो, فإن الطلاق يهتز من عرش الرحمن، طلاق کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، یعنی طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، مجبوری میں دی جائے وہ بات نہیں سنی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو کسی بدکاری کے بغیر طلاق مت دو، بدکاری میں مبتلا ہے اور یہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے تو اس کو طلاق دی جا سکتی، اس کے علاوہ اس کو طلاق مت دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والے ہیں، اور ان عورتوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والے ہیں۔ ذواقین و ذواقات، گویا بعضوں کی عادت ہوتی ہے نکاح کیا طلاق دی، جس طرح نکاح کیا طلاق دی، گویا مزہ ہی چکھ رہے ہیں۔ عورتوں کی بعض عادت ہوتی ہے نکاح ہوا اور طلاق مانگ لی، پھر دوسرے سے نکاح کیا اس سے بھی طلاق مانگ لی، ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذائقہ چکھنے والے مرد اور ذائقہ چکھنے والی عورتوں سے تعبیر کیا۔ یہ اور دار قطنی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ پیدا فرمایا ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے نزدیک غلاموں کو آزاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں زمین کے اندر پیدا فرمائی ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض چیز جو ہے اللہ کے نزدیک طلاق۔ بہرحال طلاق کے سلسلے میں یہ ساری ہدایتیں اسلام نے دی، گویا پہلے سے بتلا دیا کہ یہ کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس کو شریعت پسند کرتی ہو، یہ تو بدرجۂ مجبوری جیسے آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کوئی عضو سڑ گیا ہو اور جو ہے اس کو اب کوئی علاج کارگر نہیں ہے، ڈاکٹروں کا اتفاق ہے اس کو کاٹے بغیر اب باقی جسم کا سلامت رہنا مشکل ہے، تو مجبوری میں اس کو کاٹنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طرح طلاق کا بھی معاملہ ہے، تو بہرحال یہ کہہ کر طلاق کی اجازت دی اور جو ہے آگے طلاق کے سلسلے میں طلاق کیسے دی جائے، تو طلاق کے سلسلے میں دو چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، ایک تو وقت کا اور ایک ہے تعداد کا، عدد کا، گنتی کا۔ وقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ عورت کو کون سے وقت میں طلاق دیں، یہ حکم صرف ان عورتوں کے لیے ہے جس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کے شوہر نے صحبت بھی کر لی ہو، جس کو شریعت کی اصطلاح میں مدخول بہا کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ شوہر گویا صحبت کر چکا ہو، ایسی عورت کو اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں سورہ طلاق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دینا چاہتے ہو، کون سی عورتیں، اندر تو یہ نہیں ہے کہ جن کو حد خلوت ہو چکی ہو، لیکن آگے کے جو الفاظ ہیں جو حضور باری تعالیٰ کہیں کہ بھائی جن عورتوں کے ساتھ خلوت اور صحبت کر چکے ہو، کیونکہ آگے یہ ہے کہ جب طلاق دینا چاہو تو ان کو زمانے عدت سے پہلے طلاق دو۔ معلوم ہوا یہ ایسی عورتوں کا حکم بتایا جا رہا ہے جن کے حق میں عدت کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ عدت کا مطلب کیا ہے؟ عدت کا مطلب ہے ایک مخصوص زمانہ، نکاح ٹوٹ، کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہو اور اس نکاح سے نکل جائے، نکلے، نکلنے کی دو صورتیں ہیں، طلاق کی وجہ سے نکلی یا شوہر کی موت کی وجہ سے نکلی، تو اب کسی بھی عورت کے جو کسی مرد کے نکاح میں تھی، جب اس کے نکاح سے وہ نکلے گی تو نکلتے ہی وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی نہیں، شریعت نے ایک خاص زمانہ طے کیا ہے۔ مرد کے لیے نہیں عورت کے لیے. کیوں طے کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ اتنا ایک مخصوص زمانہ وہ رکی رہے گی, اس زمانے میں وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی نہیں ہے. اس جو وہ یہ مخصوص زمانہ جو اس کے لیے شریعت کی طرف سے تجویز کیا گیا, اسی انتظار کا, اس انتظار والے زمانے کو شریعت کی اصطلاح اور پریبھاشا میں عدت کہتے ہیں. یہ عدت عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں. تو اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کی جو عدت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, عدت کیوں رکھی یہ بھی بتلا دو. جب یہ عورت مردہ کے نکاح میں تھی, عدت ایسی عورت کے حق میں رکھی گئی ہے جو جس کے ساتھ اس کے شوہر نے کیا کی ہو, صحبت کی ہو. قرآن میں باری تعالیٰ کا حکم ہے, ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. کہ اگر تم عورتوں کو چھونے سے یعنی صحبت کرنے سے پہلے طلاق دو تو ان کے لیے عدت نہیں ہے. کیوں عدت نہیں ہے؟ اور جن کے ساتھ صحبت کی گئی ان کے لیے عدت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب صحبت کی گئی ہے تو اب ایک امکان پیدا ہو گیا, ہو سکتا ہے اس صحبت کی وجہ سے اس عورت کو حمل ٹھہر گیا ہو. اور شریعت نے ایک کا نسب جو ہے دوسرے کے ساتھ مخلوط ہو جائے, مکسچر ہو جائے, ایسی کسی بھی شکل کی اجازت نہیں دی. اب اگر اس کا حمل ٹھہر چکا ہے صحبت کی وجہ سے اور دوسرا مرد وہ عدت گزارے بغیر دوسرے مرد کو اجازت دے دی جائے کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہاں نطفہ تو پڑ چکا ہے, بیج پڑ چکا ہے, دوسرا صحبت کرے گا, اب وہ بھی صحبت کرتا ہے, وہ بھی بیج ڈالتا رہے گا. بعد میں جب بچہ پیدا ہوگا تو اب خیال پیدا ہوگا کہ یہ کس کا ہے, بات گڑبڑ میں پڑ جائے گی کہ یہ جو نیا شوہر ہے اس کی اولاد ہے یا پہلے والے کی اولاد ہے. اس لیے جب تک کہ یہ بات طے اور فیصل نہ ہو جائے, متعین نہ ہو جائے کہ پہلے شوہر کا کوئی اندر حصہ میں رہا باقی نہیں, تب اس عورت کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ دوسرا نکاح کرے. چنانچہ اسی لیے عدت, اب ویسے کسی مرد نے اگر طلاق دیا اسی عورت کو جس کے ساتھ اس نے صحبت کی تھی تو اس کے لیے عدت رکھی گئی. کتنی؟ تین حیض. اگر آتا ہے تین حیض عدت رکھی گئی. ظاہر ہے طلاق کے بعد جب حیض کا ایک حیض پھر دوسرا حیض پھر تیسرا حیض, تو حیض کا آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے جو ہے رحم میں پہلے والے شوہر کا نطفہ ہے نہیں, بچہ نہیں ہے, لائن کلیئر ہے. اب تین حیض کے بعد اس عورت کو اجازت دے دی کہ اب تم دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. یہ جو عدت رکھی گئی اس کی حکمت ہی ہے. اسی لیے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو عدت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قرآن صاف کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدت جس مقصد کے لیے گزروائی گئی جاتی تھی وہ مقصد ابھی یہاں موجود ہے نہیں. عدت تو اس لیے رکھی تھی کہ پتہ نہیں پہلے شوہر کا نطفہ پڑ چکا ہے یا نہیں پڑا. تو شریعت گویا یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھہراؤ, انتظار کرو. آگے اگر دو بات ایسے, یا تو بات صاف ہو جائے گی, حمل ہے تو حمل نمایاں ہو جائے گا, عید نہیں آئے گا, تین عید اسی لیے رکھے, عید نہ آ نہیں رہا ہے, ایک مہینہ گزر گیا, دو مہینے گزر گئے, حیض نہیں آیا, تو معلوم ہوا کہ کیا ہے, حمل ٹھہر گیا ہے. تو اب اس کی عدت شریعت نے حمل رکھ دی. حیض آ رہا ہے تو عدت تین حیض رکھتی, سمجھایا کہ نہیں. اب حمل جب عدت رکھی تو اب جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا وہاں تک اب دوسرا مرد اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حمل میں پہلے والے شوہر کا بچہ موجود ہے پیٹ میں, دوسرا اگر نکاح کرے گا اور وہ اس کے ساتھ صحبت کرے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی, خلط ملط ہو جائے گا نسب. شریعت اس چیز کو کی اجازت دیتی نہیں. تو بہرحال یہ عدت کا رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے تو یہ طلاق کے بعد جو عدت رکھی گئی تو وہ اسی عورت کے حق میں ہے. تو جو یہاں کہا گیا فطلقوهن لعدتهن, میں نے کہا کہ یہ حکم تمام عورتوں کے لیے, اگرچہ اندر یہ نہیں ہے اس آیت کے اندر کہ تمام عورتوں کے لیے نہیں ہے, سمجھ آئے گا, لیکن چونکہ آگے اس کی وجہ بتلائی گئی طلقوهن لعدتهن, کہ عدت یعنی حیض سے پہلے ان کو طلاق دو, تو معلوم ہوا یہ انہی عورتوں کے لیے حکم دیا گیا جن کی عدت ہوتی ہے, اور جن عورتوں کے ساتھ شوہر نے صحبت کی نہیں ہے تو وہاں تو عدت کا سوال ہی نہیں, تو وہاں اب ان کے نکاح کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا جا رہا تھا کہ طلاق دینے کے سلسلے میں ایک تو شریعت نے وقت کا لحاظ کیا ہے, ایسی عورت جس کے ساتھ اس کے شوہر نے صحبت کی ہو, ایسی عورت کو اگر شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ جی میں آیا منہ اٹھا کے طلاق دے دی, نہیں, شریعت کہتی فطلقوهن لعدتهن, ان کی عدت شروع ہو اس سے پہلے طلاق دو, عدت حیض سے شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے شوہر میں پاکی میں, اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکی ایسی ہونی چاہیے جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے, روایت ہے, اس لیے کہ اگر شوہر نے صحبت کی اس پاکی کے اندر تو پھر تو وہی خطرہ پیدا ہو گیا, پتہ نہیں صحبت کی وجہ سے بچہ لگ گیا ہو, تو اس لیے یہاں تو پھر اب طلاق نہیں دے سکتا جب تک کہ بات صاف نہ ہو جائے, وہاں عدت کا معاملہ صاف ہونا چاہیے. بہرحال میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ وقت عدت کے لیے وقت بھی دے, حیض کی حالت میں طلاق کے لیے وقت, حیض کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی, لیکن یہ ہر عورت کا مسئلہ نہیں ہے. کون سی عورت کا؟ جس عورت کے ساتھ اس کے شوہر نے کیا کی ہو, صحبت, صحبت ہی نہیں کی, ابھی تو رخصتی ہی نہیں ہوئی, وہ جب چاہے طلاق دے سکتا, کیونکہ وہاں طلاق کے بعد عدت ہی نہیں ہے, طلاق پڑتے ہی وہ عورت اسی وقت دوسری سیکنڈ میں دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی, عدت ہے نہیں, قرآن نہ کہتا ہے. تو یہ جن عورتوں کے لیے عدت والا مسئلہ ہے ان کے حق میں پابند کیا گیا کہ آپ اس عدت کا لحاظ کرتے ہوئے طلاق دیجیے, اور اس کی عدت کا لحاظ کرتے ہوئے طلاق دینے کی شکل کیا ہے کہ حیض میں نہ دی جائے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے, اور باقی تمام کتب حدیث کے اندر بھی ہے, بہت لمبا ہے تفصیل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی, اور وہ بیوی تھی جس کے ساتھ وہ صحبت کر چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع فرمائی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا, یہ کیسی طلاق, حیض کی حالت میں کیوں طلاق دی, ان سے کہو رجوع کر لو. ویسے بھی ایک طلاق اگر کوئی دے شوہر تو رجوع کر سکتا ہے, یعنی گویا اس عورت کو اس طلاق کو یہ کر کے عورت کو اپنے نکاح میں باقی رہ سکتا ہے. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ آگے پھر اس طلاق کا حکم ابھی موقوف رہے گا, ویسے وہ طلاق تو پڑ چکی ہے, اس کو جو تین طلاق کا اختیار دیا گیا ہے اس میں سے ایک کو تو وہ استعمال کر چکا, اب وہ ختم, وہ تو ختم ہو گئی دو بات, لیکن اب یہ ہے کہ وہ رجوع کرنے کے بعد وہ نکاح میں باقی رہے گی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہلوایا ان کے ابا کے ذریعے سے, ان کو کہو رجوع کر لیں, اور رجوع کرنے کے بعد پھر جب اس عورت کو طہر ہو, پاک ہو, پاک ہونے کے بعد پھر جب حیض آئے اور پھر دوبارہ پاک ہو, اس وقت اگر وہ طلاق دینا چاہے تو دے. گویا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ طلاق حیض کی حالت میں نہیں دی جا سکتی, اور جس طور میں طلاق دی جا رہی ہے اس دور میں اس کے ساتھ صحبت ہونی نہیں چاہیے. یہ دونوں چیزیں. بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اس واقعے سے ایسی عورت کے متعلق جس کے ساتھ اس کے شوہر نے صحبت کی ہو, گویا وقت طے کیا گیا کہ جب کیا ہے جھگڑا ہوا. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے, جہاں جھگڑا ہوا شوہر نے طلاق ڈاک دی, بندوق تن چلا دی. ارے بھائی اس کا وقت ہے. شریعت آپ طلاق دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, ابھی جب جی چاہے نہیں. دیکھو وہ عورت حالت حیض میں تو نہیں ہے, حیض میں ہے ابھی نہیں دے سکتی. حیض میں, حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے. لیکن ایک بات, حرام ہونے کے باوجود گناہ ہوگا, اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اور وہ پڑ گئی, تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ذریعے سے ان پر کہلوایا کہ آپ اس طلاق کو کیا کر لیں, رجوع کر لیں. ایک دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ طلاق دینے والے نے شریعت کے طلاق کے سلسلے میں جو نظام قائم کیا ہے, جو اصول بتلائے ہیں, اس کا لحاظ نہیں کیا, نہ کر کے شریعت کے اصول کو توڑا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے طلاق پڑی نہیں. طلاق تو پڑ گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ہاں شیعہ لوگ اس صورت میں طلاق نہ پڑنے کے قائل ہیں. تمام ائمہ اور اہل سنت و جماعت سب کا اتفاق ہے اس سلسلے میں کہ حیض کی حالت میں اگر ایسی عورت کو جو مدخول بیاہ ہے یعنی صحبت کی گئی ہے, اور اگر طلاق دی گئے تو پڑ جائے گی, گناہ ہوگا. اس سے ایک اور مسئلہ ہوا حل ہو جائے گا کہ بھائی جس طلاق کے جس طریقے سے شریعت نے روکا ہے اس طریقے کے مطابق اگر طلاق دو گے تو گنہگار ضرور ہوں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ممنوع طریقہ تھا اس لیے طلاق پڑی ہی نہیں. ممنوع ہونے کے باوجود حکم جاری ہوتا ہے. قتل کرنا ممنوع ہے, لیکن کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو حکم تو جاری ہوگا. زنا کرنا حرام ہے, لیکن کوئی زنا کر لے گا تو حکم شریعت جاری کرے گی. تو کسی فعل کے حرام ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ کوئی حکم اس پر جاری نہیں ہو. یہاں پر بھی حیض کی حالت میں طلاق دینا منع کیا گیا, لیکن اگر دے ڈالی تو پڑ جائے گی. سب یہ کہتے ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا ان کے ابا کے ذریعے سے کہ ان کو کہو کہ رجوع کر لو, اور دینی ہے تو ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی اس کو تو رجوع کر لو, نکاح میں لے لو, اور پھر یہ حیض ختم ہونے کے بعد پاکی آئے گی, اس پاکی کے بعد دوسرا حیض آئے گا, پھر پاکی آئے گی, اس کو صحبت کیے بغیر طلاق دینا. اس سے معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے, پاکی کی حالت میں دی جائے, اور اس پاکی کی حالت میں جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو. یہ چنانچہ یہی ایسی عورت جس کے ساتھ شوہر صحبت کر چکا ہے اس کو طلاق دینے کا یہی طریقہ, یہ وقت طلاق کا. یہ تو خود اس سورہ طلاق کی پہلی آیت میں اس حکم کو بیان, اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک العدۃ التی امر اللہ بہ ان تطلق فیہا النساء, یہ وہی عدت ہے جس میں طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ نے, یعنی اس وقت میں طلاق دینے کا اللہ نے حکم دیا, یعنی پاکی میں دی جائے, حیض کی حالت میں نہ دی جائے. ایک طلاق دینے کا ایک سنت ہونے میں ایک پہلو تو یہ ہے, اس کا لحاظ کہ طلاق کب دی جائے گی, پاکی کی حالت میں, حیض کی حالت میں نہیں, اور ایسی پاکی کی حالت میں جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی گئی. لیکن وہ کیسی عورت کے لیے مدخول بیاہ ہے. دوسرا مسئلہ کہ بھائی طلاق دینے میں گنتی کے سلسلے میں کہ ایک آدمی ایک ساتھ ایک سے زیادہ, دو تین یا ایک پاکی میں, ایک پاکی کے اندر ایک سے زیادہ, ابھی طہر میں دینی ہے, دیا آج ایک دی کل دوسری دی, تو آج ایک دی کل دوسری دی, تو یہ دوسری ایک ہی توہر میں ایک سے زیادہ, دو یا تین, زیادہ سے زیادہ. ایک بات اور یاد رکھے, قرآن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے اندر ایک ظلم عورتوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا, اسلام نے عورتوں کے ساتھ کیے جانے والے سارے مظالم کا سد باب کیا. ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ عورت, یہ عورت کو دی جانے والی طلاق کی کوئی تعداد, کوئی گنتی جو ہے وہ متعین نہیں تھی. کیا کرتے تھے وہ لوگ, عورت کو طلاق دی, عدت, عدت شروع ہوئی, عدت چل رہی, عدت ختم ہونے آئی, رجوع کر لیا. اس کا مطلب کہ اب وہ عورت نکاح سے نکلی نہیں, دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. پھر طلاق دی, عدت ختم ہونے کا وقت قریب آیا, پھر رجوع کر لیا. بس یہی سلسلہ چلتا رہتا تھا, دو تین چار پانچ چھ, اس طرح. بس عدت ختم ہونے والی ہے اور رجوع کر لیا. گویا اس طرح گویا عورتوں کو ستایا جاتا تھا. اس پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسلیم بإحسان, کہ ایسی طلاقیں جس کے بعد شوہر رجوع, چونکہ ان کے یہاں تو طلاقیں کتنی دو, کیا کر سکتا تھا, رجوع کر سکتا تھا. ایک دو تین چار پانچ دس بیس سو, کسی کی کوئی حد ہی نہیں تھی. اسلام نے آ کر کے پابندی لگا, حد بندی کر دی, کہ بھائی آپ کے رجوع کا دروازہ کھلا رکھا ہے, لیکن وہ صرف دو طلاق. الطلاق مرتان, یہ آیت تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہ آیت اسی ظلم کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. کون سی؟ الطلاق مرتان. اس میں طلاق دینے کا طریقہ نہیں بتلایا گیا, بلکہ یہ بتلایا گیا ہے کہ ایسی طلاق جس کے بعد شوہر کیا کر سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے. ایسی طلاقیں دو ہی ہیں, ایک طلاق دی رجوع کر سکتا ہے, دوسری طلاق دی رجوع کر سکتا ہے, اور اگر تیسری دے ڈالی تو نہیں. اب یہ ایک اور دو جو ہیں, چاہے الگ الگ دی ہو یا دو طلاقیں ایک ساتھ دی ہوں, تو ابھی سب کے نزدیک بالاتفاق وہ کیا کر سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے. اس آیت میں یہی مسئلہ بتلایا گیا ہے. اب اس آیت کے اندر طلاق و مرتان, یہ عنوان آیا لفظ مرتان. مرتن کا معنی ہے ایک بار, تو الطلاق و مرتان کا ترجمہ بعض یہ بھی کیا جائے کہ بھائی دو, ایک کے بعد ایک, یوں دو مرتبہ طلاق, دو نہیں دو مرتبہ, تو کیا الگ الگ. لیکن اس مرتان کا دوسرا ترجمہ اسنان, یعنی ایسی طلاقیں جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے, کیا ہے مرتان, یعنی دو ہیں, دو مرتبہ نہیں. قرآن میں دوسری جگہ یہ لفظ آیا ہے, ونؤتها اجرها مرتين. یہاں ایسا نہیں ہے کہ لفظ مرتن خالی ایک بار باری کے لیے آتا ہو, خالی عدد کے لیے بھی آتا ہے. اس کی دلیل کہ قرآن میں دوسری جگہ پر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, نؤتها اجرها مرتين, کہ اس کا ثواب ہم اس کو دگنا دیں گے, دو ثواب دیں گے. یا مرتين اثنين کے معنی میں ہے, کے بعد دیگر کے معنی میں نہیں ہے. اور قرآن کے متعلق القرآن و یفسر و بعض ہو بعض, قرآن ایک دوسرے کی کیا کرتا ہے, قرآن کے الفاظ ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہیں. جیسے وہاں نوتہا جرا مرتین میں مرتین کا ترجمہ اسنین, اسی طرح یہاں الطلاق و مرتان, الطلاق و اسنان. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کا یہ انداز ذکر کرنے سے پہلے میں طلاق کی گنتی والا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا ہے, تو طلاق کو ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاقیں دینا جائز ہے یا ممنوع ہے, یہ مسئلہ اماموں کے درمیان اختلاف کا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں ایک سے زیادہ طلاقیں نہ دیں, دینی ہو تو اس طور میں دی, پھر دوسرے طور میں, تیسرے طور میں. اور امام مالک تو کہتے ہیں ایک دو اور پھر بیٹھ جاؤ چپ چاپ, دوسرا تیسرا دور آ کر کے عدت پوری ہو جائے گی, عورت نکاح سے نکل جائے گی. آج کل ہمارے یہاں غلط فہمی جو ہے سب سے بڑی لوگوں کی غلطی کیا ہے, لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ تین طلاق دیں تو ہی پڑے گی. لوگوں کو یہی سمجھانے کی ضرورت ہے. آج کوئی اللہ کا بندہ جو مسئلے سے واقف ہو, صحیح طریقے سے جو شریعت نے طریقہ بتلایا ہے کہ بھائی ایک طلاق دیتا ہوں پڑ گئی, اب وہ آگے دوسری طلاق نہ بھی دے تو جب عدت پوری ہو جائے گی اور اگر اس نے عدت کے اندر رجوع کیا نہیں ہے, واپس باقی نہیں رکھا ہے, تو خود بخود عورت نکاح سے نکل جائے گی اور اس عورت کا نکاح دوسری جگہ ہو سکتا ہے. آج لوگوں کے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے, یہ وکیل جتنے بھی ہمارے مسلمان وکیل ان کے ذہنوں میں بھی یہی بیٹھا ہوا ہے کہ گویا ایک طلاق دی تو اس کے بعد تو اس کا دوسرے کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو بنیادی غلطی ہے. چنانچہ اسی لیے کوئی اللہ کا بندہ جب اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تو سامنے عورت کے پکش والے جو آتے ہیں نا, جس کو طلاق نہیں, وہ زبردستی کرتے ہیں, ایک نہیں چلو تین دو تین دو, سب پکڑ کے بیٹھتے ہیں باقاعدہ زبردستی, اس کو تین بلوا کے رہتے ہیں, وکیل کو لائیں گے, پہلے سے تحریر تیار, لکھان تیار کروائیں گے تین کا, اور یہ وہ یوں سمجھتے ہیں تین دیں گے تو پڑے گی اور اس کے بغیر نکاح سے نکلے گی نہیں. طلاق کا مسئلہ جو ہے نا بڑا بہت تفصیلی ہے. یہ جو لوگ اس کو پڑھیں گے اس کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اس کو ہم عام مجلس میں اسی لیے نہیں زیادہ چھیڑتے کہ ہر ایک کے لیے اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے. طلاق میں دوسرے اور پہلو بھی ہیں کہ بھائی طلاق دینے کے لیے آپ نے جو لفظ استعمال کیا, جو کلمہ اپنی زبان سے نکالا, وہ کون سا؟ اس لیے کہ طلاق دینے کے لیے ایک کلمہ تو وہ ہے جو زبان سے نکالا جاتا ہے, جو شریعت نے طلاق کے لیے ہی نکی کر رکھا ہے, کیا؟ طلاق. تو شوہر اپنی بیوی کو کہے تجھے طلاق, اس کو, اس طلاق کو شریعت کی پریبھاشا میں, شریعت کی اصطلاح میں طلاق صریح کہتے ہیں, اسپشٹ طلاق. اس کا ترجمہ کریں گے اسپشٹ طلاق, کہ کوئی آدمی جب یہ جملہ بولے گا اس کی نیت ہو کہ نہ ہو پڑ جائے گی ایک طلاق, نیت پر موقف نہیں, کیونکہ شریعت نے یہ لفظ طلاق کے لیے طے کر دیا اور اس نے استعمال کیا تو شریعت نے ایک اور جگہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ثلاثن جدہن جدن وحضہن جدن, تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہانی حقیقت میں کہے تو بھی اور ایسے ہی مذاق میں کہے تو بھی وہ حقیقت ہے. کوئی آدمی شوہر اپنی بیوی کو کہے تجھے طلاق, بعد میں کہے میں تو مذاق کر رہا تھا, بھائی یہ مذاق مذاق اس کا نہیں, تیرا مذاق ہو گیا, پڑ گئی, حدیث ہے ثلاث جدہن جدن. تو اب گویا یہ صریح لفظ اگر استعمال کیا ہے تو اس سے طلاق پڑے گی, کیونکہ شریعت نے یہ لفظ اس مقصد کے لیے طے ہی کر دیا, جب بھی کوئی بولے گا اسی معنی میں لیا جائے گا, وہاں نیت پوچھنے کا کوئی سوال نہیں. سیدھی بات, وہ جو بھی کہے طلاق تو پڑ گئی. البتہ یہ لفظ صریح ہے اور اس سے طلاق پڑتی ہے کون سی؟ رجعی. رجعی کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے اندر شوہر رجوع کرنا چاہے تو ایک مرتبہ یہ لفظ کہا ہے, تو دو مرتبہ کہا ہے, تو اور تین کے بعد تو شریعت نے کہہ ہی دیا کہ تین سے آگے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ میں طلاق کی ایک دوسری تقسیم, مختلف تقسیمیں کی گئی ہے طلاق کو, پرکار اس کے الگ الگ بیان کیے, ایک تو گنتی کے اعتبار سے, ایک اس کے الفاظ کے اعتبار سے. بعض مرتبہ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو شریعت نے طلاق دینے کے لیے طے نہیں کیے, مقرر نہیں کیے, لیکن لوگ فارغتی تنائی تھی, چھوٹی کہی رہی. اب आप कुरान और हदीस ढूंढ कर देख लो, वहां ये लफ्ज नहीं आएगा। लेकिन अब लोग इस लफ्ज के जरिए से तलाक देते हैं। ये लफ्ज अगर इस्तेमाल किया है तो क्या होगा? बाकायदा उसका हुक्म बताया गया है कि ऐसा लफ्ज जिसमें दोनों, फारगती का लफ्ज जो है ना, तो पहले जमाने, आजकल तो अब बीवी के साथ फारगती का लफ्ज बोला जाएगा तो निकाही, लेकिन फारगती का लफ्ज असल अपने वह डिक्शनरी और लुगवी माना के एतबार से वह हमारा और तुम्हारा मामला क्या हो गया? अलग हो गया। ये चनानचे दो पार्टनर अगर अपनी पार्टनरशिप खत्म करते हो तो भी वहां पर जो तहरीर लिखी जाती है तो उसको गुजराती में फारगती नो लेख बोलते हैं। हालांकि वहां बीवी का मसला नहीं है। क्यों? वो दोनों ने एक मामला तय किया था, उससे दोनों अलग हो रहे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि ऐसा लफ्ज है जिसमें दोनों पहलू हैं, तो वहां शरीयत यूं कहती है, बोलने वाले को पूछेंगे कि भाई तूने ये तलाक का लफ्ज बोला तो पूछेंगे नहीं तेरी नीयत क्या थी, वो तो है ही इसके लिए। लेकिन ऐसा लफ्ज जो दोनों जगह पर इस्तेमाल होता है वहां पूछेंगे कि तेरी नीयत क्या थी। अगर वो कहे कि मेरी नीयत तलाक देने की थी तो मैं पड़ गई, और वो कहे नहीं मेरी नीयत तलाक की नहीं थी, जैसे जैसे कभी बोल तो तारा बाप ना घरे चाहे नहीं जा, तो तारा बाप ना घरे चाहे नहीं जा, उसमें दोनों पहलू हैं। कभी तो इसे कई इतना मारते कि तने तलाक दे चुको छू, और कभी ऐसा भी होता है कि नहीं ऐसे हमने तो चाहे नहीं जा, वो बोलता ना, बोलता तो इतना ही है कि तो तारा बाप ना घरे चाहे नहीं जा। तो ये लफ्ज ऐसा है इसमें दोनों पहलू हैं कि अभी कोई झगड़ा हुआ है या मामला ऐसा है कि अभी तुम चली जाओ बाद में देखी जाएगी, अभी मामला जरा गर्म है बाद में उसको ठीक करेंगे। तो ये लफ्ज दोनों, तो उसको फिर पूछेंगे कि तुम्हारी नीयत क्या थी, वो कहे तलाक की थी, वो कहे तलाक की नहीं थी, कोई बात नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात है कि कोई लफ्ज ऐसा है जो दोनों मामलों में इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर लोग कसरत से बहुत ज्यादा फिर इस लफ्जों को इसी के लिए इस्तेमाल करने लग गए। कौन से किसके लिए? तलाक के लिए। बस अब गोया वो तलाक के लिए ही क्या हो गया? खास हो गया। तो फिर वहां भी नियत नहीं पूछेंगे, वहां भी नियत नहीं पूछेंगे। हालांकि ये लफ्ज शरीयत ने इस माना के लिए नक्की नहीं किया, लेकिन लोगों के आपस के उर्फ और इसके नतीजे में ये इसी में इस्तेमाल, कोई बोलेगा मतलब ये अच्छा, वो ना कहेगा तो भी कोई उसकी बात मानेगा। तो बहरहाल एक दूसरा पहलू है। तो मैं तो ये अर्ज करने जा रहा था कि तलाक के अंदर गिनती एक वक्त में, यानी एक बोल में एक से ज्यादा, या एक तोहर में, एक पाकी में एक से ज्यादा, या एक सिटिंग में, एक मजलिस में एक से ज्यादा, दो तीन तलाकें देना, ये जायज है या नहीं? ये चीज इमामों के दरमियान इख्तिलाफ की है। इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक कहते हैं कि ये जायज नहीं। इमाम अहमद इब्ने हम्बल से एक रिवायत नाजायज होने की है, अबू बकर की और अबू हफ्स की, और एक रिवायत, ये तो हुआ, और इमाम शाफी, इमाम अबू सौर, दाऊद ज़ाहिरी यूँ कहते हैं कि ये जायज़ है। यानी एक वक्त में आदमी एक से ज़्यादा तलाकें दोने तीन भी देना चाहे तो दे सकता है, गुनाह नहीं है, गुनाह ही नहीं। देखो हैज की हालत में देना तो गुनाह, ऐसी औरत को जिसके साथ, सब कहते हैं गुनाह, जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, फिर भी वो बढ़ जाती। और यहाँ एक से ज़्यादा एक सिटिंग में, एक से ज़्यादा एक पाकी में, एक से ज्यादा एक जुमले में देना जायज है या ना जायज है, इसमें आपस में मतभेद है। लेकिन मतभेद होने के बावजूद किसी ने दे दी तो बिल इत्तिफाक है ना, सब यूं कहते हैं कि पड़ जाएगी। इमाम अबू हनीफा जो इसके कहते हैं ऐसी देनी नहीं चाहिए, वो भी कहेंगे पड़ जाएगी दे दी तो। इमाम मालिक भी कहते हैं पड़ जाएगी, और इमाम शाफी वगैरह तो पहले ही से कहते थे कि वो तो जायज़ दे सकते हैं, मना ही नहीं है। और इमाम अहमद की दोनों रिवायतें थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने देखो अब ये एक चाहे वो एक तीन तलाक है एक साथ भी हो एक मजलिस में एक सिटिंग में, तो सब के नज़दीक चारों इमामों के नज़दीक तमाम सहाबा के नज़दीक और सलफ जमहूर साहब के नज़दीक पड़ जाती है। सिर्फ शिया जाफरिया वो कहते हैं पढ़ती नहीं, और इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यिम ये दो बड़े आलिम गुजरे हैं, और हमारे ज़माने में जो गैर मुकल्लिदीन हैं जो अहले हदीस कहते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि एक मजलिस के अंदर अगर तीन तलाक़ें दी तो एक पढ़ेगी, ये वो यूँ कहते। शिया जाफरिया तो कहते हैं कि एक भी नहीं पढ़ेगी, ये हमारी जो हुकूमत ने ये एफिडेविट दाखिल की है ना, एक भी नहीं पढ़ेगी, वो इसी बुनियाद पर शिया जाफरिया के मसल की बुनियाद के ऊपर, जबकि अहले सुन्नत वल जमात के चारों इमाम तमाम सहाबा ताबीन सब बिल इत्तिफाक कहते हैं कि ये तीनों पढ़ जाएंगे। ये तीनों एक साथ देना गुनाह है कि नहीं है एक अलग बात, लेकिन पढ़ जाएंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में बाकायदा उसके लिए एक चैप्टर कायम किया, बाब बाबो मन अजाज़ा तलाक़ सलासे। तो वही हमारे ज़माने के गैर मुकल्लिदीन हैं उनके दोनों पहलुओं को मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि मसला मेरी आदत नहीं है आम मजमे में इस तरह छेड़ने को। हमारे एक दोस्त ने पूछा कि अगर मैंने उनको ये नहीं किया, लेकिन अब ये मसला आया उन्होंने यूँ कहा था कि मीडिया पर, और मेरी समझ में नहीं आया कि मीडिया में ये लग, लेकिन बाद में मुझे एक दो और सामने बताया कि नहीं मीडिया वाले भी इसको ये करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ इसका बयान शुरू किया, वरना मैं मेरा मिजाज नहीं है इस तरह के इख्तिलाफी मसाइल को आम मजालिस के अंदर छेड़ूँ। खैर, तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि चारों इमाम तमाम सहाबा ताबीन सब ये कहते हैं कि ये क्या पड़ेगी, तीन दी गई एक बैठक में दी गई हो, एक एक जुमले से दी गई हो, या एक पाकी में दी गई हो, बहरहाल वो तीन तीन ही है, तीन पड़ेगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो तमाम मुहद्दिसीन के सरदार हैं, वो भी मुस्तकिल इसके ऊपर उन्वान कायम करते हैं, शीर्षक बाब का बाबो में नजाज़ तलाक सलास, जो वो उन लोगों का बयान जो यानी वो खुद भी इसमें हैं कि जो तीन दी गई तलाक को बरकरार रखते हैं। अजाज वो माना ये कि वो पढ़ जाती है, और बाकायदा उसकी दलील में वही आयत लिकौली ताला तलाको मर्रतान, अल्लाह ताला की इस इरशाद की वजह से कि तलाक़ें दो जिनके बाद या तो आदमी अपने औरत को निकाह में बाकी रखे या फिर भले तरीके से छोड़ दे, यानी ऐसी तलाक़ें जिसके अंदर रुजू कर सकता है। देखो इमाम बुखारी ने भी इस आयत से जब दलील पकड़ी तो ये मर्रतान का तर्जमा क्या किया, इस्नान दो, मर्रतुन बाद मर्रतिन नहीं, यके बाद दीगर नहीं, वो नू तिहा जरा मर्रतन वाली बात। हमारे ये गैर मुकल्लिदीन हजरात वहाँ जहाँ इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने वाला मसला आता है तो इमाम बड़े मुंह फोल करके इमाम बुखारी का तज़किरा करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में ये लिखा है, अगरचे इमाम बुखारी ने उस मसले में भी बुखारी में जो बुखारी शरीफ में जो अंदाज इख्तियार किया है वो इतना स्पष्ट नहीं है, उस मसले को मैं अभी छेड़ने नहीं जा रहा, लेकिन ये तलाक वाले मसले में तो खुल कर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह साफ कहते हैं कि तीन तलाकें अगर दे दी, चाहे एक लफ्ज़ से दी, एक मजलिस में दी, एक पाकी में दी, तो तीनों पड़ जाएंगे। इसीलिए बाद लोग यूँ कहते हैं कि हमारे गैर मुकल्लिद भाइयों ने तलाक के मसले में इमाम बुखारी को तलाक दे दी, उनसे आप इस मसले में पूछे कभी भूले से भी बुखारी शरीफ का नाम नहीं लेंगे, वरना सामने वाले पर दबाव डालने के लिए बुखारी शरीफ ऐसा ज़ोरदार इसमें यह करते हैं, यहाँ कभी भूले से ही वो बोलेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाकायदा ये उन्वान कायम करके इस मसले को साफ कर दिया, और दलील में वो आयत दी وہ لوگ بھی وہ دین نہیں پڑھتی نہیں. اس سلسلے میں یوں کہتے ہیں کہ قرآن نے طلاق دینے کا طریقہ یہ بتایا کہ طلاق مرتان یعنی ایک کے بعد ایک دی جائے, ایک ساتھ نہ دی جائے. چلیے مان لیا کہ طلاق دینے کا یہ طریقہ بتلایا کہ ایک کے بعد ایک دی جائے, لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آتا. تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ اگر ایک ساتھ دی گئی دو یا تین تو وہ پڑے گی نہیں, یہ کہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے؟ بہت بہت تو یہ ثابت ہوگا کہ طلاق ایک ساتھ نہ دی جائے, لیکن ایک ساتھ دی تو وہ نہیں پڑتی, اس کے لیے تو یہ آیت کسی حال میں دلیل نہیں بن سکتی. اور وہ لوگ اس آیت کو پیش کرتے, اور جو لوگ قرآن کے اس انداز کو نہیں جانتے, ناواقف ہیں, اہل علم نہیں ہیں, وہ ان کے اس بات کے اندر آ جاتے. بہرحال میں تو پہلے امام بخاری نے یہ جو باب کا یہ باقاعدہ مستقل چیپٹر اور اس کا جو یہ عنوان شیرشک دیا, اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تین حدیثیں لائے, تین حدیثیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دی گئی ہو تو وہ کیا ہو جاتی ہیں, پڑ جاتی ہیں. باقاعدہ تینوں حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں, چنانچہ میں ان حدیثوں کو پڑھتا ہوں. یا ان سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ انہ عمیر بن اجلانی جاء الى عاصم بن عدی الانصاری. یہ عمیر اجلانی, بنو اجلان جو ہے ایک شاخ تھی قبیلے کی, وہ اس سے ان کا تعلق تھا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی آدمی کو یہ غلط کاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ بات جب ہوئی تو ان سے ضبط نہیں ہوا. انہوں نے اپنے قبیلے کے سردار جو تھے عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی انصاری, انہوں نے اپنے قبیلے کے سردار سے جا کر کے کہا, کیا کہا کہ سلی یا عاصم, نہیں پہلے تو کہا فقال لہو یا عاصم ارائیت رجلا وجدہ من امراتی رجلا یقتلو فتقتلونہ وہم کیف یفعل. ذرا مجھے ایک بتلاؤ, ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ کسی پرائے مرد کو غلط کاری کرتے ہوئے دیکھے گا کیا کرے گا؟ اس پرائے مرد کو کی گردن اڑا دے گا, قتل کر. اگر قتل کر دے گا تو تم لوگ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر ڈالو, قانون تو یہی ہے, کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو قتل کرو. اب قتل نہیں کرے تو پھر کیا کرے؟ یوں ہی گھٹ گھٹ کے جو ہے جان دے خود. صلی یا عاصم عن ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عاصم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے میرے لیے مسئلہ پوچھ ہوا. حضرت عاصم وہ تو جاتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا. چنانچہ کیا ہوا, فسال عاصم عن ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل و آبہا حتیٰ قبر اعلیٰ عاصمین ما سمیع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اور بتلا دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا سوال کرتا جس سوال کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یہ ہوتا کہ جو بات پوچھی جا رہی ہے وہ ہوئی نہیں ہے, خالی ایک ذہنی اپج ہے, اس کے متعلق وہ پوچھتا ہے. بہت سے لوگ آج کل مجھتے ہوں مجھ سے جاوے اگر ایسا ہو جاوے تو, ایسا ہو جاوے تو ایسا ہو جاوے تو, اس طرح پوچھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے سوالات پسند نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. یہاں بھی چونکہ عمیر عجلانی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے دیکھا, انہوں نے تو اپنے قبیلے کے سردار کو یوں کہا تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی آدمی کو دیکھتا ہے تو کیا کرے, قتل کر ڈالے. قتل کر ڈالے گا تو بیچارے کو اس کو ہی قتل کر دیا جائے گا اس کے بدلے میں, پھر کیا کرے؟ تو یہی سوال وہاں کیا. تو سوال کا جو انداز جو تھا, سوال کے لیے جو الفاظ تھے, ان الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے, ایسے ہی آئندہ کی بنیاد پر پوچھا جا رہا ہے. اور یہ اس زمانے میں اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. اس لیے جب یہ سوال یہ قبیلے کے سردار حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ناگواری کا اظہار کیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے, یہ ایسے ہی پوچھ رہے ہیں ذہن کی بنیاد کے اوپر. حضور نے ناگواری فرمائی, اس کے ان کے سوال کو ناپسند کیا اور جواب نہیں دیا. اب شام کو جب یاسم بن عدی اپنے گھر آئے, یہ آئے کون وہ امیر, اور انہوں نے کہا بھائی میرا وہ میں نے کہا تھا پوچھا. ارے انہوں نے کہا تیری وجہ سے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لینی پڑی. یعنی حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا نا ناگواری کا, گویا تو نے جو سوال میرے کو لے کر بھیجا تھا میں نے اس سوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناگوار کا اظہار کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انداز سے یہ سمجھے تھے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے تو ان پر عاصم بن عدی نے ان پر بھی ناراضگی اپنی اتار دی کہ تیری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مجھے بھگتنا پڑا. چلو اب کیا ہوا, تو اویمی نے آ کر کے جب یہ پوچھا انہوں نے یہ جواب دیا تو حضرت اویمی نے کہا واللہ الان تحیتا صلہ عنہ. حضرت اویمی نے کہا اللہ کی قسم میں تو رک نہیں سکتا, میں تو جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا کیونکہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی خالی واقعہ ہوا نہیں ہو اور اس بنیاد پر کہ ایسا ہو تو کیا ہوگا, اس لیے میں تو جا کے پوچھوں گا. اب وہ جا کے پوچھے, اس درمیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ چکی تھی اس مسئلے کا جواب. اور ایک بات اور یاد رکھی, کوئی آدمی کسی عورت کسی کے اوپر زنا کا یہ کرے اس نے زنا کرایا تو قرآن میں صراحتاً حکم ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اس بات کے لیے کہ یہ زنا کتنے چار گواہ پیش کرے, چار مرد جو یہ گواہی دیتے ہوں کہ ہم نے اس کو اس کے ساتھ اس طرح جیسے گویا سرما دانی کے اندر سلائی ہوتی ہے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا, کلا اس طرح گواہی اس کے بغیر زنا کا, اور کوئی آدمی اس کے بغیر اگر ایسی کوئی بات کرے گا ایک دو تین آدمی بھی ہیں ان سب پر کوڑے لگائے جائیں گے 80 گھوڑے سزا. ایک مسلمان پر تہمت بہت خطرناک گناہ ہے, شریعت قرآن نے اس کے اوپر یہ سزا جاری کروانے کا حکم دیا. اس لیے جب بھی یہ ایک ایسی بات تھی کہ قرآن نے اس کے اوپر سخت یہ جاری کیا تھا تاکہ کوئی کسی کے اوپر تہمت لگانے کی جرات نہ کرے, واقعتاً ایسا ہوا ہو اور لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہو جو گواہی دیتے ہوں تب بات بنے گی. خیر بھائی کسی دوسرے کی عورت کے ساتھ کسی نے کسی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو وہ یوں سوچے کہ بھائی میں منہ کھولوں گا تو اس کا تو کچھ ہونے والا نہیں, کس کا جس نے یہ حرکت کی ہے, کیونکہ میں اکیلا ہوں اس لیے میرے پاس گواہ نہیں ہیں, مجھے کوڑے لگیں گے تہمت لگانے کی, اس لیے وہ خاموش رہے گا اور اس کے لیے معاملہ اس کی اپنی بیوی کا ہے بھی نہیں تو خاموشی میں کوئی دشواری بھی نہیں. لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہوا دیکھے اور وہاں وہ یوں سوچے کہ میں یہ بولنے جاؤں گا تو یہ سزا ہوگی تو وہ تو بیچارہ نہ نگلے بنے ہیں نہ اگلے بنے ہیں, دونوں بات پھنسا ہے بیچ میں سینڈوچ کی طرح. ایک اسپیشل کیس تھا, دوسروں کے معاملے میں نہیں شوہر کے حق میں, اس لیے شریعت نے ایسے اسپیشل کیسوں کے لیے الگ حکم نہ دیا. قرآن میں آیا باقاعدہ کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہوا دیکھے اپنی آنکھوں سے تو اس صورت کے اندر وہ قاضی کے سامنے آ کر کے اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو اس کے اس کہنے پر قاضی اس پر سزا جاری نہیں کرے گا, وہ شوہر کو کہے گا جا تیری بیوی کو بلا کر کے آنا, لعان کرائے گا. کیا کرائے گا؟ لعان. لعان کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا. طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے پورا لعان کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا شوہر نے قاضی کے یہاں جا کر دعویٰ کیا تو قاضی اس کو کہے گا تو بیوی کو بلا کر کے لا. بیوی آئے گی, شوہر کو کہے گا اب تم اپنے دعوے کو دوڑا پیش کرو. اگر شوہر کہتا ہے اور شوہر کی بات بیوی مان لیتی ہے تو آگے مسئلہ ختم ہو گیا. اب تو اس کے ماننے کے بعد جو آگے کی کارروائی بدل جائے گی. لیکن بیوی انکار کرتی ہے, نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا, یہ میرے اوپر تہمت لگاتا ہے. تو اب شریعت قرآن نے اس کے لیے ایک اسپیشل حکم یہ جاری کیا کہ یہ شوہر قاضی کے سامنے 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت کے اس کے ساتھ اس نے زنا کرایا ہے. 4 مرتبہ یوں کہے گا کون, شوہر. اور 5ویں مرتبہ یوں کہے گا کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت. یہ 4-5 مرتبہ اس طرح قسمیں کھا کر کے کہے گا شوہر. جب شوہر یہ کہہ چکے گا تو اب قاضی بیوی سے کہا آؤ اب تم بھی آؤ سامنے, تم بھی کھاؤ قسم کہ میں قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ شوہر نے میرے اوپر زنا کی جو تہمت لگائی ہے وہ جھوٹی ہے. 4 مرتبہ ہوئی. اب یہ کیوں کروایا, اگر اس نے اس کے دل میں ڈر ہے تو وہ کیا کر لے گی, مان لے گی. اور اگر قسم کھا لیتی ہے 4 مرتبہ کہ میں اللہ کی قسم کھا کر اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر نے میرے اوپر زنا کی جو تہمت لگائی اس میں میرا شوہر کیا ہے, جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر میرے اوپر لگائی گئی تہمت کے سلسلے میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. لعنت کا لفظ بھی نہیں بلکہ یا مفسرین نے لکھا ہے, کیونکہ لعنت کا لفظ عورتیں بہت استعمال کرتی ہیں تو ان کے نا لعنت کی ڈیویلیوشن ہو گئی ان کے نزدیک, اس لیے اس سے ڈرے گی نہیں, غضب کا لفظ سن کے ڈرے گی. خیر تو بہرحال یہ جب دونوں ہو جائے گا تو اس کے بعد قاضی دونوں میں کیا کر دے گا, جدائی کر دے گا, نکاح ختم کر دے گا. بس اب چونکہ ثبوت تو ہوا نہیں, اسے عورت کے اوپر جو زنا کی سزا ہے وہ جاری نہیں کی جا سکتی. خیر یہ لعان ہے, لعان بھی قاضی کے سامنے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ آیتیں قرآن میں لعان کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی. جب یہ دوسرے دن وہ امیر گئے حضور کے, انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا, چنانچہ جا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تو حضور نے فرمایا بھائی تیرے اور تیری بیوی کے سلسلے میں قرآن نازل ہوا ہے, جا تیری بیوی کو بلا کر لا. وہ بلا کر کے لائے اور پھر یہ کارروائی پوری ہوئی. اب اس کارروائی کے پورے ہونے کے بعد اصل تو یہ ہے کہ جب دونوں طرف اس طرح ہو جائے تو آخر میں قاضی فیصلہ ججمنٹ دے گا کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان کیا کر دی, جدائی کر دی. یہاں کیا ہوا کہ جب حضرت امیر نے لیان کر لیا اس کے جواب میں ان کی بیوی نے بھی اسی طرح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں جدائی کریں اس سے پہلے حضرت امیر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کے بعد بھی, یعنی اس عورت کے اس لیان ہمارے لیان کے بعد بھی میں اس کو اپنے نکاح میں رکھوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میں نے جھوٹی بات کی تھی, میں اپنی بات میں جھوٹا تھا, اس کو 3 طلاق, اس کو 3 طلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاق دی گئی اور آپ نے اس کو برقرار رکھا. یہ روایت امام بخاری نے پیش کی ہے اور یہ روایت بخاری شریف میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ آئی, یہاں اس باب کے اندر آئی. جو لوگ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دیتے ہیں وہ اس کو تو آنکھ بند کر اچھی طرح دیکھتے ہیں. اس روایت کی طرف ان کے پاس ایسی روایت ہوتی تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اچھا ایک واقعہ تو یہ بیان کیا اس باب میں امام بخاری نے یہ ثابت کرنے کے لیے, دوسرا واقعہ یہ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرت ہو ان امرأت رفاعت القرظی جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رفاع قرظی ایک صحابی تھے, ان کی بیوی, انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی, بس 3 طلاقیں. وہ ان کی اس کے بعد ان کی بیوی نے ایک دوسرے شوہر عدت گزرنے کے بعد ایک دوسرے شوہر کے ساتھ کیا کیا نکاح کیا. یہ حضور کے پاس آئی اور کیا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول رفاعہ نے مجھے طلاق دی فبت طلاقی طلاق بتا یعنی تین طلاق اس نے مجھے تین طلاق دی بتا طلاق تین کو کہتے ہیں. وَإِنِّي أَنكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيدِ الْقُرَظِ انہی اسی بنو قریظہ ہی کے ایک دوسرے صحابی تھے عبد الرحمٰن بن الزبیر کا میں نے ان کے میرے شوہر کے تین طلاق دینے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا. وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ اس عورت نے فریاد کی اپنے نئے شوہر کی کہ ان کے پاس میری ضرورت پوری کرنے والی بات ہے نہیں. وہ لکڑے جو ہے جھالر ہوتا ہے کپڑے کا انہوں نے اپنے کپڑے کو یوں کر کے بتایا کہ ان کے پاس تو ایسا ہے. ایسا ہے کا مطلب یہ ہے کہ میری ساتھ صحبت کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے, میرا حق ان سے ادا ہوتا نہیں. تو اب ان کے اس فریاد کا مطلب یہ تھا کہ اب مجھے دوبارہ اجازت دی جائے کس کی رفاعہ کے ساتھ نکاح کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک تریدین ان ترجعی تولی الی رفاعہ شاید تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم دوبارہ رفاعہ کے نکاح میں جانا چاہتی ہو. انہوں نے کہا جی ہاں. کہا نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ نیا شوہر تمہارے ساتھ صحبت نہ کر لے. اب دیکھو یہاں مسئلہ یہ کہ دیکھو یہ عورت کہتی میرے شوہر رفاعہ نے مجھے تین طلاقیں دی. امام بخاری نے اسی لیے اس باب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا کہ اس کی دی ہوئی یہ تین طلاقیں پڑ گئی تھی اور اس کی وجہ سے یہ عورت اس کے لیے کیا ہو گئی. اس لیے یہ کہنا کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں اگر ایک ہی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو دوبارہ رفاعہ کے نکاح میں جانے سے منع کر رہے ہیں. تیسری روایت جو ہے اس میں حضرت عائشہ ہی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے تین طلاقیں دی. ان رجلا طلق امراته ثلاثا وہی تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں اور اس کے بعد اس نے دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیا اور پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئے. کہ خالی نکاح کی وجہ سے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ صحبت نہ کرے. بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر یہ تین روایتیں ذکر کی اور یہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں پڑ جاتی ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے, چاروں اماموں کا, تمام صحابہ کا. امام بخاری نے باب قائم کر کے حضور کا فیصلہ بھی ذکر کر دیا اور بھی روایتیں آگے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. ابھی تو جو ہے وقت کافی ہو گیا, آئندہ اس کو جاری رکھیں گے ہم. تو یہ اس لیے کہ اب یہ مسئلہ چھیڑا ہے تو اس کو واضح کر دیں تاکہ جو لوگ اس کی ان بعض باتوں کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جس مسئلے میں پوری امت ایک طرف ہو اور تمام صحابہ, چاروں امام اور یہ سب, اور حضور کا یہ فیصلہ جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا, اس کے بعد بھی اتنا دھڑلے کے ساتھ یوں کہنا کہ یہ لوگ باطل پر ہیں. لیکن بہرحال اب یہ مسئلہ چھیڑا ہے, انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کر دوں گا ابھی تفصیل سے. ابھی تو صرف بات یہ چل رہی ہے کہ ایک مجلس کے اندر دی گئی تین طلاقیں کیا ہو جاتی ہے, پڑ جاتی ہیں. آگے اور دلائل اس کے ذکر کریں گے. پھر وہ لوگ جن دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پیش کر کے اس کا کیا یہ حل ہے وہ بھی پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو حق کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا
حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ تیری مخلوق پریشان ہے اے اللہ مصائب میں گرفتار ہے غربا اور فقرا ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں اپنی رحمتیں نازل فرما دیں اپنے فضل کا معاملہ فرما دیں تیری مخلوق کی تکلیف کو دور فرما دے اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے اے اللہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا خیر کا اے اللہ اور ان کے دل سوزی کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب سے راضی ہو جا ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما ان شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اور یہ دعا کی وجہ سے درمیان میں یاد آ گیا ان حالات کے اندر اللہ نے جن کو وسعت دی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں غریب ہیں فقیر ہیں ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں اللہ کے ایسے بندوں کی کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی فرق نہیں بلکہ ہر ایک کو کھلاؤ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو یہ اس طرح بھوکوں کو کھلانا اللہ کو بہت ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے کسی تخصیص کے بغیر کہ ہم خالی مسلمان نہیں مسلمان غیر مسلم جو بھی ہو سب کو اللہ سب اللہ کی مخلوق ہے سب اللہ کے بندے ہیں سب مصیبتوں میں گرفتار ہیں سب کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو اور اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے تو یہ مال کب تک ہم جمع کر کے رکھیں گے ہمیں اپنی آنکھوں سے جہاں دیکھیں وہاں ان کی مدد کریں اور ان کا تعاون کریں جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کسی وقت شہباز یا اور کسی وقتوں میں یاسین شریف کا ختم اور اس کے ختم کے بعد تمام حاضرین سو سو مرتبہ استغفار اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ ان حالات کو درست فرما دے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے